الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسی خطبے کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کی تھی کہ یہ خطبہ جو عام طور پر جمعہ کے خطبات میں یا عام دوسرے لیکچرز کے دوران پڑھا جاتا ہے اس خطبے کی کیا اہمیت ہے اور کیا اس کا مفہوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبات کو مختلف مواقع پہ موقع کی مناسبت سے آپ ذرا گفتگو کا سٹائل بدل بھی دیتے تھے. خطبہ یہی ہوتا تھا, ابتدائی جو خطبہ ہے وہ آپ کا یہی ہوتا تھا, الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک. موقع اور یعنی افراد کے مناسبت سے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس خطبے کو جب دوسروں پر پڑھتے تو جہاں مسلمان اثر لیتے تھے وہاں غیر مسلم بھی اس سے بڑے متاثر ہوتے تھے. مکی زندگی کا ہی یہ واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت و تبلیغ کا جو کام کر رہے ہیں اور بڑھاتے جا رہے ہیں, اہل مکہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کی دعوت کا اثر لوگوں پر ہے, تو مخالفت کا جو جذبہ ہے ان کے اندر اس میں ایک جذبہ یہ بھی ہے کہ آپ کو پاگل قرار دیا جائے, لوگوں میں پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ گیا گزرا انسان ہے, یہ عقل کی باتیں نہیں کرتا اور جو بات بھی کرتا ہے یہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ سحر زدہ ہے. تو بہرحال یہ سب باتیں اسی ماحول میں ہو رہی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں تشریف فرماتے ہیں کہ ایک ازد قبیلے کا ایک بڑا مشہور کوئی طبیب تھا اس دور کا ڈاکٹر, وہ مکہ آیا. جو ہی وہ داخل ہوا تو اس کو مخالفین نے بہت سی اور باتوں کے علاوہ یہ بات بھی کہہ دی کہ ہمارے اس مکہ شہر میں ایک بڑا بیمار آدمی رہتا ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتا ہے, تم جاؤ اس کا علاج کرو. یعنی پہلے اس کی آمد پہ ہی اس کے دماغ میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی کہ اس کی بات اس قابل نہیں ہے کہ سنی جائے اور توجہ دی جائے, اور دوسری بات یہ کہ وہ بیمار ہے, مجنون ہے, پاگل ہے, وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو بہکی بہکی ہوتی ہیں, تم جاؤ ذرا اس کا علاج کرو. تو زماد الازدی یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں ایسے شخص کو ملوں جس کے بارے میں تقریباً راہ گزرتے ہر شخص نے مجھے یہ بتایا کہ یہ پاگل ہے, مجنون ہے, اس کا علاج کرو. تو ایک ڈاکٹر کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے کہ کسی بیمار آدمی کا علاج کر دیا جائے, وہ ٹھیک ہو جائے. اور وہ جس مشکل میں پھنسا ہوا ہے میں اس کو نکالوں اس سے. تو یہی خواہش اس کے دل میں پیدا ہوئی جماعت کے کہ کسی طرح مجھے آپ مل جائیں اور میں آپ کو مل کے آپ کا علاج کروں. تو تلاش کرتے کرتے حرم پاک میں جب طواف کے لیے آیا تو کسی نے بتایا یہ وہ شخص ہے جو بیٹھا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جماعت آ گیا اور آ کے کہتا ہے کیا ہے آپ کو؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں فرمایا. اس موقع پہ آپ نے یہ خطبہ پڑھا. آپ نے فرمایا الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ. یہ ساری تعریف اللہ کے لیے, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مشکل وقت میں مشکل حالات میں مدد مانگتے ہیں, اور اگر کوئی غلطیاں ہو جائیں تو اسی سے استغفار کرتے ہیں, اسی سے بخشش مانگتے ہیں گناہوں کی. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, ہمارے دلوں کے اندر بھی جو شر کبھی کبھی آ جاتا ہے کہ کوئی برے کام کریں, کسی کے بارے میں برا سوچیں, کسی کے بارے میں کوئی برا ایکشن لے لیں, تو یہ شر جو نفس کا ہے ہم اس کی بھی پناہ اللہ سے مانگتے ہیں. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, اور ہمارے جو اعمال بڑے برے ہیں, گناہ گارانہ ہیں, ہم اس سے بھی اللہ سے پناہ مانگتے ہیں, اللہ ہمیں ان اعمال سے دور رکھ. تو یہ آپ نے خطبہ سنایا اور آخر میں فرمایا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا, بلکہ یہ بعد میں فرمایا, یہاں تک آپ نے سنایا اس کو. وہ سنتے ہی کہتا ہے دوبارہ پڑھیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی خطبہ پڑھا, بڑا متاثر ہوتا ہے, پھر عرض کرتا ہے اللہ کے آپ دوبارہ پڑھیے اس کو. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کو دوبارہ پڑھا اور آخر میں آپ نے فرمایا واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ, یہ بھی پڑھی. وہ ہاتھ بڑھاتا ہے, کہتا ہے میں اسلام لانا چاہتا ہوں, میں مانتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ واقعی ایسا کلام ہے جس میں کوئی کمی نہیں, اور اس کلام کو تسلیم کرتے ہوئے میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں. تو مسلمان ہو گیا. جب اٹھا واپس گیا, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جاتے وقت اس کی شکل کچھ اور تھی اور آتے وقت یہ بدلا ہوا انسان لگتا ہے. تو کسی نے پوچھا کیا بنا, اس کا تم نے علاج کیا کہ نہیں؟ تو جواب میں کہتا ہے پاگل لوگوں, بیمار میں تھا, طبیب وہ تھے, میرا علاج انہوں نے کر دیا ہے, میں مسلمان ہو گیا. یہ اثر تھا, اس خطبے کا اثر کس طرح لوگ لیتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ ہیں یہ الہامی الفاظ ہیں, یاد رکھیے. انسان کی اپنی اصلاح بھی ہے, سب کو اس میں شامل کر لیا ہے, بہترین دعائیں ہیں جو اس میں کی گئی ہیں, اور ہر بندہ یہ سنتا ہے جو سمجھتا ہے اس خطبے کو, اس کے دل کی گہرائی سے آمین آمین نکلتی ہے. اس لیے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے کر رہے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد علماء نے اسی خطبے کے بعد یہ سمجھایا ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ کے جو الفاظ ہیں یہ خطیب کو سنگل ورڈز میں کہنے چاہیے, یعنی واحد میں. یہ نہ کہ نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں, بلکہ یوں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, کیونکہ پچھلے معاملات میں سب شامل ہیں مگر دل کلمے کی گواہی, اللہ کی وحدانیت کی گواہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی, یہ بندے کے اپنے دل کا کام ہے. اس لیے وہ دوسروں کو شامل نہ کرے, خود گواہی اس بات کی دے کہ میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. پھر اس کے بعد درود پڑھا جاتا ہے. یہ درود جو ہے اس کا حکم اللہ نے ہم مسلمانوں کو دیا ہے اور بڑے خوبصورت انداز سے دیا ہے. وہ یہ کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ لوگو سنو, اللہ اوپر سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خاص رحمت نازل فرما رہا ہے, اور فرشتے بھی رب کی جناب میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اپنی خاص رحمت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرما. تو جب اللہ بھی اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے, فرشتے بھی دعائیں کر رہے ہیں, تو مومنوں تم کیوں پیچھے ہو؟ تم بھی اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جو ہی ان کا نام آئے یا ویسے ہی کم از کم آپ پر درود و سلام ضرور بھیجو. تمہارا بھی کام یہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ تم خود سوچو, تم کیا تھے رسول کی تعلیمات کے بعد؟ تم کیا بن گئے؟ تم گمراہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے, اپنے آپ کو مصائب میں ڈال کے تم تک یہ دین پہنچایا. کیا ان کا اتنا حق بھی نہیں بنتا کہ تم ان سے محبت بھی کرو اور محبت میں ڈوب کے آپ کے لیے رب سے یہ درخواست کرو کہ اللہ اپنی خاص رحمت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل فرما؟ تو یہ تاکید کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ کس طرح خوش ہو کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے, اس بارے میں ایک بہت مشہور تابعی ہیں ابو العالیہ الریاحی, سلیمان ابن مہران سلیمان, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر فرشتوں میں, فرشتوں کے جھمگھٹے میں ان کو فرماتا ہے کہ میں اپنے رسول سے بڑا خوش ہوں, یہ جس طرح میری بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں محنت سے, محبت سے, جان توڑ کے, اور ایک ایک بندے تک میری بات پہنچا رہے ہیں, ابلاغ کا حق ادا کر رہے ہیں, میں ان سے بڑا خوش ہوں. اور رب کی خوشی جب لوگوں کے لیے ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جب اس کا ذکر کرتے ہیں تو جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے فرماتے ہیں, جبریل یہ اللہ کا بندہ, یہ بندہ جو ہے میں اس سے بڑا خوش ہوں, تم بھی اس سے خوش ہو جاؤ, میں اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جبریل تمام فرشتوں کو کہتے ہیں کہ فرشتو, او نوری مخلوق, اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. تو تمام اوپر فرشتے بھی اس نیک بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر یہی محبت اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے, تو لوگ بھی اس نیک آدمی سے محبت کرتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے بڑھ کر کوئی نیک ہو سکتا؟ کوئی اعلیٰ ہو سکتا ہے, افضل ہو سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ اس خوشی کا اظہار, اس محبت کا اظہار فرشتوں میں کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ فرشتے جو ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی خاص رحمت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرما. وہ خوشیاں, وہ رضا, وہ عنایتیں, وہ مہربانیاں تو عنایت نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل فرماتا جا. اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں, یہ 23 سالہ زندگی, اس 23 سالہ زندگی میں نظر یہی آتا ہے کہ اللہ نے ہر مقام پہ, ہر موقع پہ, ہر موڑ پر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ دیا, آپ کو گائیڈ کیا, آپ کا رہنما بنا, آپ کی مدد کی, نصرت نازل کی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اپنا منہ دیکھتے رہ گئے. یہ معمولی بات نہیں ہے. ساری زندگی اللہ کی محبت سے عبارت اور اللہ کی عنایات سے عبارت ہے. یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں, میں خود نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر اپنی رحمت خاص نازل کرتا ہوں, تم بھی دعا کیا کرو. تو یہ دعا کرنا جو ہے یہ ہم سے کہا گیا ہے, صلو علیہ, آپ پر دعا کیا کیجئے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب مومن دعا کریں گے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ ایک صحابی ہیں کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں, اللہ کے رسول, قرآن مجید میں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ مومنو تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام بھیجا کرو. تو سلام تو ہم جان گئے کہ آپ پر کس طرح کرنا ہے, یعنی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں تو ہم آتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ سن لیتے ہیں. ہم یہ بھی جان گئے کہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے کہ تشہد میں جب بیٹھو تو یہ کہا کرو السلام علیکا ایوہ النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں موجود ہوں تو سن لیتا ہوں اور جب میرے بعد میری قبر پہ آ کے تم سلام کرو گے تو یہ سلام مجھ تک پہنچایا جائے گا. ہمیں یہ پتہ ہے. مگر یہ بتائیے اللہ کے رسول درود کیسے بھیجیں آپ پہ؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تم درود اس طرح پڑھو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. دیکھیے یہ وہی بات ہیں کہ نہیں؟ اللہم صل علی، اے اللہ اپنے رسول پر تو خود اپنی خاص رحمت نازل فرما، یہ دعا ہے ہماری. اپنے رسول پر بارک علی محمد، اپنی خاص برکتیں نازل فرما، یہ بھی ایک دعا ہے، ایک ریکویسٹ ہے جو اللہ تعالی سے کی جاتی ہے. تو یہ انداز ہے، یہی انداز اگر ہوگا تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اس درود کے بارے میں کہ لوگوں تم دعائیں کرتے ہو رب کی جناب میں، لیکن یاد رکھو جب تک اللہ کے رسول پر درود نہیں پڑھو گے تمہاری دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہے گی، وہ قبولیت کا درجہ نہیں پائے گی جب تک اللہ کے رسول پر دعا نہ کرو گے، درود نہیں پڑھو گے. سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول میں رب کی جناب میں دعا کرتا ہوں، اور دعا کرتے کرتے ایک دل یہ بھی چاہتا ہے کہ آپ پر درود بھی پڑھوں، تو اپنی دعا کا ایک چوتھائی حصہ اگر میں خاص کر لوں کہ صرف آپ پر درود پڑھنا ہے تو کیا یہ کافی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں کافی ہے، لیکن اگر بڑھا لو تو کوئی حرج نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اگر اپنی دعا کا آدھا حصہ میں آپ پر درود پڑھوں اور آدھا وقت دعا میں لگا دوں تو یہ کافی ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں یہ بھی کافی ہے، مگر اور اگر اضافہ کر لو تو یہ بھی بہتر ہے. پھر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دو تہائی حصہ اگر آپ پر درود پڑھوں دعاؤں میں، صرف آپ کے لیے اتنی دعا کروں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، دو تہائی حصہ میری دعا کا وہ آپ پر درود کا ہو اور باقی دعائیں اپنے لیے ہوں، کافی ہے؟ آپ فرماتے ہیں بہت ہے، لیکن اگر اور اضافہ کر لو تو اور ہی بہتر ہے. سنیے یہ مومن ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اور اضافہ کر لو تو بہتر ہے. کہنے لگے اللہ کے رسول اگر ساری دعا ہی آپ کے لیے ہو، ساری دعا ہی آپ کے لیے ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سنو اگر ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے غم کے لیے کافی ہے. تمہیں کوئی غم پہنچا اللہ تعالیٰ تمہارا بہت بڑا سہارا بن جائے گا. اور دوسری بات یہ کہ اگر ساری دعاؤں میں ساری دعا صرف اس لیے یہی کرو اللہم صلی علی محمد تو اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. یہ آپ کا حق بنتا ہے، آپ نے خود سمجھایا ہے. یہ سنن الترمذی کی حدیث ہے جس میں سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خود اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ میرے یہ سوالات تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے یہ جوابات تھے، اور اس لیے میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود و سلام کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں. اور واقعی انسان اللہ کے رسول کے لیے دعا کرتا رہے تو کیا اللہ اس محبت کو، خلوص کی محبت جو ہے، اس کو بے قیمت کر دے گا؟ کیا اللہ یہ نہیں جانے گا کہ اس بندے نے اپنی محبت اور عقیدت کا سچا اظہار اس آیت پر عمل کر کے کیا ہے جو میں نے قرآن میں حکم دیا ہے، تو کیا اس کی جو چھپوشیدہ دعائیں ہیں وہ میں خود بخود مکمل نہ کر دوں؟ خود بخود ایسی دعاؤں کو جو مانگنا چاہتا ہے مگر مانگ نہیں رہا، میں ان دعاؤں کو خود بخود سن نہ لوں؟ اللہ سن لیتا ہے. اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں جو بندہ بھی مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اس کو تین قسم کے ریوارڈ ملیں گے. ایک ریوارڈ تو یہ ہے کہ اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے اس کے 10 گناہ معاف ہوں گے, اور تیسرا یہ ہے کہ ایسے درود پڑھنے والے پر اللہ اپنی 10 رحمتیں بھی نازل کرے گا. یہ تھوڑی چیز ہے, مفت کی چیزیں ہیں, مفت کی. صرف زبان کو اور اپنے دل کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں گھستا, کچھ بھی نہیں گھستا. نہ وقت ضائع ہوتا ہے اور نہ ہی تکلیف ہوتی ہے, نہ تھکن ہو سکتی ہے, بلکہ سکون مل سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اس حد تک ہمیں سمجھاتے ہیں. قرآن جہاں اکسا رہا ہے وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم مسلمانوں کو فرماتے ہیں میرا حق بنتا ہے یہ کام کرو. اور پھر آخر میں جو قرآن مجید کی آیت ہے وسلموا تسلیما, اس کی بھی علماء نے 2 معنی کیے ہیں. ایک معنی تو یہی کیا ہے کہ آپ پر سلام بھیجو, یعنی کہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب اللہ کے رسول موجود ہوں, اور جب اس دنیا میں نہ ہوں تو آپ کی قبر پہ جاؤ سلام کرو, اور نماز میں بھی پڑھو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے رسول موجود ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں السلام علیک, اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, یہ مطلب نہیں ہے. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, کیا قرآن کہتا ہے؟ یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. یہ ایک ٹیکسٹ ہے جو قرآن نے ہمیں دے دی ہے, اے نبی, اے رسول. یا ایھا المزمل, اے چادر اوڑھ کے لیٹنے والے. یا ایھا المدثر, یہ سارے جو ٹائٹلز ہیں آپ کو خطاب ہے, مگر قرآن کا ایک پارٹ ہے, حصہ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام اب میں پڑھ رہا ہوں یا ایھا المزمل تو اب چادر اوڑھ کے لیٹے ہوئے میرے سامنے. ایک ٹیکسٹ ہے, قرآن مجید کی ایک ٹیکسٹ ہے جو اس کا حصہ بن گیا ہے, اور اس حصے کو ہم پڑھتے ہیں. بہنی یہ بھی ایک ٹیکسٹ ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دے دی اور فرمایا کہ یہ پڑھا کرو السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمتیں ہوں, اس کی برکتیں ہوں. یہ وسلم علیہ وسلم و تسلیمہ کا مطلب ہے. اور پھر دوسرا مطلب علماء نے یہ بھی کیا ہے کہ وسلم و تسلیمہ کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر درود پڑھتے ہو تو مسلمانوں رسول کی اطاعت کے لیے بھی اپنے آپ کو پوری طرح سبمٹ کر دو, سر تسلیم خم کر لو, اللہ کا رسول جو کہے ویسے کرتے جاؤ, کسی اور کی طرف مت دیکھو اور نہ آپ کی نافرمانی کرو, کیونکہ یہی ایمان کی علامت ہے. جیسے سورہ نساء میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. ویسلموا تسلیما کا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول جو فیصلہ کریں, جو حکم دیں, کسی مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں کہ وہ اپنے دل میں معمولی سی خلش رکھے کہ اللہ کے رسول نے میرے خلاف یہ فیصلہ کیوں کیا یا ایسا حکم کیوں دیا, بلکہ ویسلموا تسلیما, بلکہ وہ خود اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے رسول کے حکم فیصلے کے آگے گرا دے, اپنے آپ کو خم کر دے کہ اللہ کے رسول جو آپ کہتے ہیں سر تسلیم خم ہے. یہ بھی حکم ہے وسلموا تسلیما, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے, آپ کے فیصلے کے آگے اپنے آپ کو گرا دو. یہ بھی درود کا مطلب ہے, اور مسلمان یہی سمجھتے تھے, صحابہ کرام نے ایسے ہی سمجھا. وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود بھی پڑھتے, سلام بھی پڑھتے, نماز میں السلام علیک ایھا النبی بھی پڑھتے, اور آپ کی وفات کے بعد قبر پہ جاتے تو کہتے السلام علیک یا رسول اللہ, یہ کہتے تھے. لیکن یہ مطلب نہیں لیتے تھے کہ اللہ کے رسول ہماری اس بات کو سن رہے ہیں, ہمارے سلام کو سن رہے ہیں. بس آپ نے جو فرمایا کہ کڑھو تم پڑھ لو, فرشتے میرے نامہ اعمال میں پہنچا دیں گے. پہنچ جاتا ہے. تو صحابہ نے ایک تو یہ مطلب لیا, دوسرا مطلب یہی لیا کہ آپ جو کہتے ہیں, جو فیصلہ کرتے ہیں, ہم نے اس کو تسلیم کرنا ہے. اس لیے یہ آیت سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے. اس جگہ, جس جگہ یہ آیت ہے, اس سے پہلے جو احکام دیکھیں تو ان احکام میں حیا کے, شرم کے, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر خدا نخواستہ پھپتی کوئی کستا ہے یا آپ کے بارے میں دل میں کوئی بدگمانی پیدا کرتا ہے, تو ان تمام چیزوں کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں یہ لفظ فرمائے کہ لوگو, ہم تو رسول کے بارے میں اتنے خوش ہیں, تم مسلمانوں خوش ہو جاؤ. یہ منافقوں اور کافروں کا کام ہے جو اللہ کے رسول کی طرف انگلیاں بھی اٹھائیں, اشارے بھی کریں, اپنی محفلوں میں بیٹھ کے آپ کا مذاق بھی اڑائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا استہزاء بھی کریں. نبی کا ہر کام اللہ کی نظر میں اطمینان بخش ہے, اس لیے اللہ بڑا خوش ہے. اس لیے جو بھی حکم وہ دے رہا ہے مسلمانوں کو, اس کو تسلیم کرنا ہوگا. وسلموا تسلیما, مسلمانوں کو وہ تسلیم کرنا ہوگا, اور مسلمانوں نے الحمدللہ اس کو تسلیم کیا. یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے اس خاص آیت کو سورہ احزاب میں احکام جو اس کے آگے بھی ہیں, بعد میں بھی ہیں, درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا, جس کا مطلب یہی ہے کہ وسلموا تسلیما, اب رسول جو احکام دے اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے. کوئی ملال, پردے کے احکام تھے, حجاب کے احکام تھے, اور پھر اسی طرح استیذان کے احکام ہیں کہ گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے, کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے تو اب اجازت لے کے جانا ہے. اسی طرح اور بہت سے مسائل ہیں جو اسی صورت میں بتائے گئے, اور اس کے درمیان میں یہ آیت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا ہے کہ میں رسول کے ایک ایک کام پر خوش ہوں, اور رسول اس وقت جو کچھ بھی کر رہا ہے اس سے میں مطمئن ہوں, اور جو حکم میں دے رہا ہوں اس کو رسول بھی مان رہا ہے, تو مومنو تم کیوں پیچھے رہتے ہو؟ وسلموا تسلیما, تم بھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے گرا دو, مان جاؤ کہ ہاں ہمارا بھی ایمان ہے. یہ اصل چیز ہے. تو صحابہ کرام نے اس پہ عمل کیا. حجاب کی جب آیتیں اتری ہیں تو اس وقت کیا حال تھا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, انہی کا ہی فرمان ہے کہ مغرب سے پہلے یہ آیتیں اتری ہیں, اور مغرب کے بعد مدینہ میں ایک بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا, ہوتا ہے. تو بھائی اوپر چڑھے, نیچے آئے, انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ یہ گھر گھر میں لالٹین جل رہی ہے, دیے جل رہے ہیں. تو ام المومنین نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ساری عورتوں نے یہ سنا ہے کہ آیت حجاب کی اتر آئی ہے, تو سب اب تیاری کر رہی ہیں کہ صبح ہم گھر سے باہر نکلیں تو کم از کم چادر تو ہو جس کو ہم ابھی تیار کر لیں, سی لیں, اور صبح جب نکلیں گی تو کم از کم چادر پہن کے باہر نکلیں, اس کے بغیر نہ نکلیں. خواتین بھی پیچھے نہیں رہی, انہوں نے بھی اس پر عمل کیا. وسلموا تسلیما, انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا کہ ہاں جو حکم اب آ گیا ہے تو اس کو ماننا ہے. تو یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مختصر سا خطبہ, اور اس کے بعد درود شریف جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں, اس کا ہلکا سا یہ مفہوم ہے. علماء نے اس پر بڑی کتابیں لکھی ہیں, اور اس موضوع پر کتابیں پبلش بھی ہیں, ان کو پڑھا بھی جا سکتا ہے. خاص طور پر ایک بہترین کتاب امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی اسی موضوع پر ہے, اور وہ کتاب اردو میں بھی چھپ چکی ہے, انگلش میں بھی, اور عربی میں موجود ہے, وہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کو اگر دیکھا جائے تو اس میں اس درود کے جو فضائل ہیں اور اس درود کے بارے میں جو باتیں گھڑی گئی ہیں, اور جس طرح لوگوں میں غلط قسم کے درود پھیلا دیے گئے ہیں, درود تاج ہے, درود لکھی ہے, درود ہزاری ہے, معلوم نہیں کیا کیا درود ہیں. یہ سب ایسے درود ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ کا جو ٹائٹل ہے وہ دے دیا گیا ہے, اور یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تک کہا گیا ہے ایسے درودوں میں کہ اللہ کے رسول آپ مشکل کو دور کرنے والے ہیں، آپ حاجتوں کو پورا کرنے والے ہیں. یہ کون ہے؟ حاجتوں کو پورا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. مشکل کو دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس ایسے اختیارات نہیں تھے. آپ خود مشکل میں پڑے ہیں، میدان بدر میں، احد میں آپ کا دانت شہید ہوا، آپ کو کھڈ میں گرایا گیا، قاتل آیا مارنے کے لیے اور آپ کی خود پہ اس نے تلوار ماری اور تلوار کٹ کے اس خود کو تو کاٹ گئی مگر آپ کے چہرہ مبارک کو زخمی کر گئی. یہ ساری تکلیفیں آپ کو پہنچی ہیں، آپ کے بچے فوت ہوئے ہیں، یہ دکھ پہنچے آپ کو. آپ اپنی مشکل کو دور نہیں کر سکے، دوسروں کی کیا کرتے؟ آپ تو یہی سمجھتے تھے کہ کون ہے جو مشکل کو، تکلیف کو، مصیبت کے وقت دور کرتا ہے؟ وہ یہی فرماتے تھے لا کاشف الا ہو. یہ قرآن کہتا ہے کہ اس مصیبت کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم تو لوگوں کو یہ سکھا رہے ہیں اور ہم نے آپ کے بارے میں اس قسم کے فضائل بنا لیے. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو بہرحال کتابوں میں موجود ہیں، جن کا مطالعہ بڑا ضروری ہے. مناسب اور مدلل اور بہترین اپروڈ جو درود ہے وہ یہی درود ابراہیمی ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایک مسلمان اگر پڑھ دے تو انشاءاللہ اس درود کے مطابق، اس حدیث کے مطابق اور اس قرآن کی آیت کے مطابق یہ بندہ تین ریوارڈز کا ضرور مستحق بنے گا کہ اللہ اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اللہ اس کے گناہ بھی معاف کر، 10 گناہ بھی معاف کرے گا اور اسی طرح اس کو 10 نیکیاں بھی عطا کرے گا. یہ اصل چیز ہے، اسی کو پڑھنا چاہیے، اسی کو سمجھنا چاہیے اور اسی کی گہرائی میں جانا چاہیے کہ کون سی آخر ایسی چیز ہے یا کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم بھی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر درود پڑھا کرو. آپ کا حق بنتا ہے، یہ حق ہمیں پورا کرنا ہے، یہ ہمارے فرض ہے. اس لیے میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا کہ کچھ مکتب فکر ہیں، خاص طور پر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور یہی نقطۂ نظر محدثین کرام کا بھی ہے کہ درود پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی. کوئی بندہ اگر تھوڑا سا تشہد پڑھ لیتا ہے، درود نہیں پڑھتا، سلام پھیر دیتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی. درود پڑھنا نماز میں فرض ہے، یہ آپ کا حق ہے، آپ نے سکھایا ہے امت کو اور آپ نے یہی بتایا کہ تشہد میں کیا کیا پڑھو اور اس میں آپ نے یہی فرمایا کہ یہ درود اس طرح پڑھو. جب آپ بچوں کی طرح دوسروں کو سکھا رہے ہیں، صحابہ کرام کو، تو اس میں اور کیا بات ایسی نکالی جا سکتی ہے کہ یہ فرض نہیں ہے؟ اس کا پڑھنا حق ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا. نماز ہم پڑھتے ہیں جہاں اپنے لیے دعا کرتے ہیں، کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے دعا کرتے ہوئے کنجوس ہو جائیں اور اس معاملے میں ہم یہی کہیں کہ یہ کوئی اتنا غیر اہم ہے؟ نہیں، یہ اہم ہے، مسلمان کو پڑھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.